تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الرحیم. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاصد فهو الجاهر فهو الجائر. وبالسند المتصل من أستاذنا وشيخنا الدكتور المحدث مفتي نظام الدين الشامغي حفظه الله ورعاه، إلى الإمام الهمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث سيد المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: حدثنا أحمد بن أشكام قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقد قال الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله یہ ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف البنوری رحمہ اللہ تعالی کی اس گلشن کا یہ سلسلہ الحمدللہ جاری اور ساری ہے. اور آج ہماری تعلیمی سال کا اختتام ہو رہا ہے. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھی جا رہی ہے. یہ کتاب صحیح بخاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مجموعہ ہے. اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن کریم کے بعد مخلوق کی کتب میں سب سے صحیح ترین کتاب ہے. لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ یعنی مخلوق کی کتابوں میں صحیح ترین کتاب ہونے کا مفہوم کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, محدثین کے ہاں علماء کے ہاں اس کا مفہوم کیا ہے. میں یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل دو قسم کے فتنے بہت زوروں پر ہیں. ایک فتنہ تو ان لوگوں کا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں اور نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دلیل اور حجت کے طور پر تسلیم نہیں کرتے. ظاہر ہے کہ یہ لوگ در حقیقت قرآن کریم کے منکر ہیں اور دین کے اس پورے نظام کے منکر ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جو محدثین کے ذریعے سے, فقہا کے ذریعے سے, علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. اصل یہ ہے کہ یہ اس پورے نظام کے منکر ہے لیکن صراحتاً یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا انکار نہیں کر سکتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے, دین اسلام اور اس کے احکام کا صراحتاً انکار نہیں کر سکتے. صرف اس کو یہ جو انکار حدیث ہے یا آپ کے احادیث کو حجت اور دلیل تسلیم نہ کرنا یہ در حقیقت ایک جال ہے, ایک پردہ ہے جس کے ذریعے سے وہ پوری دین کا انکار کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا فتنہ بھی بہت زوروں پر ہے اور وہ فتنہ یہ ہے کہ احادیث کی وہ حجت تو تسلیم کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننے کا لوگ نام لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا طرز عمل حقیقتاً منکرین حدیث سے مختلف نہیں, وہ بھی احادیث کے
کچھ حصے کا انکار ہے اور حقیقتاً وہ انکار کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی مسئلے پر بحث مباحثہ ہو رہا ہو تو اس وقت وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس فلاں مسئلے کی دلیل صحیح بخاری سے بتاؤ یا اس فلاں مسئلے کی دلیل صحیح مسلم میں بتا دو, اس لیے کہ یہ دونوں کتابیں صحیحین ہیں, یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے, تمہارے فلاں مسئلے کی دلیل اگر اس کتاب کے اندر موجود نہیں تو گویا ان کی نزدیک وہ مسئلہ ماننے کے قابل اور تسلیم کرنے کے قابل نہیں. یہ بھی حقیقتاً انکار حدیث کی ایک قسم ہے. یہ حقیقتاً میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ انکار حدیث کی ایک قسم ہے, اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ اگر ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے. اس کا مفہوم امت کی نزدیک اور علماء کی نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر صحیح بخاری کے اندر جتنی حدیثیں سند کے ساتھ ذکر کی ہے مسندن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یا آپ کے افعال اور آپ کے صفات, سند کے ساتھ جتنی حدیثیں نقل کی ہے وہ سب کی سب ان کی سند صحیح ہے, لیکن سند کا صحیح ہونا یہ اس کے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ وہ حدیث راجح بھی ہو اور وہ امت کی نزدیک معمول بہا بھی ہو, معمول بہی بھی ہو اور وہ اس کے اوپر عمل بھی ہو. محدثین نے اس بات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ بعض احادیث ایسے ہیں کہ جو سند کے اعتبار سے بالکل قوی, سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے, لیکن صحیح اور قوی ہونے کے باوجود وہ احادیث امت کی نزدیک وہ معمول بہا نہیں, یعنی ان احادیث پر مجتہدین کے ہاں عمل نہیں ہوا کرتا, باوجود اس کے کہ وہ احادیث صحیح ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے دو مثالیں اس کی پیش کی ہے سنن ترمذی میں. کتاب العلل امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سنن ترمذی کے اخیر میں مستقل ایک مختصر سی کتاب ہے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی, جس کو علل صغرا کی ہے, وہ امت کے ہاں معمول بہا ہے, یعنی ہر حدیث پر امت کی کسی نہ کسی طبقے کا کسی نہ کسی مجتہد کا عمل ہے, سوائے دو احادیث کے کہ دو احادیث ایسی ہے کہ جن پر امت میں سے کسی کا بھی عمل نہیں. فرماتے ہیں کہ ایک حدیث تو وہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ جمع کر کے یہ دونوں نمازیں آپ نے پڑھی, بارش نہیں, مریض و مرض یعنی بیماری نہیں, کوئی عذر نہیں, کسی عذر کے باوجود آپ نے دونوں نمازوں کو جمع کیا. یہ حدیث امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت میں سے کسی مجتہد کا کسی فقیہ کسی امام کا اس پر عمل نہیں, اس لیے کہ جن حضرات کی نزدیک جمع بین الصلاتین جن کی نزدیک جائز بھی ہے ان کے ہاں اس کے لیے کچھ شروط ہے کہ ان شروط کے مطابق وہ جائز ہوا کرتی ہے, ان شروط کے بغیر نہیں. دوسری حدیث ابواب الحدود میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے, شارب خمر یعنی شراب پینے والے کے متعلق آپ نے کہیے ارشاد ہے کہ پہلی دفعہ شراب پی لے تو فرمایا کہ اسے کوڑے لگا دو, حد لگا دو, دوسری دفعہ پی لے تو فرمایا کہ پھر اسے حد لگا دو, تیسری دفعہ پی لے تو فرمایا کہ پھر حد لگا دو, فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ, فرمایا کہ اگر چوتھی دفعہ وہ پھر شراب پینے کے اس گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس کو قتل کر دو. اب یہ حدیث ایسی ہے کہ چوتھی دفعہ شراب پی کر اگر کوئی شخص قاضی کے پاس لایا جائے تو اب اس حدیث کی روح سے اس حدیث کے مطابق اسے قتل کیا جانا چاہیے، لیکن امت میں سے کسی مجتہد اور کسی امام کا اس حدیث پر عمل نہیں ہے. کوئی مجتہد اس بات کا قائل نہیں کہ شارب خمر شراب پینے والے کو سزا کے طور پر اس کو چوتھی دفعہ اگر لایا جائے تو سزا کے طور پر اسے قتل کیا جائے، یہ امت میں سے کسی کا عمل نہیں. حالانکہ حدیث بالکل سندن قوی اور سندن حدیث بالکل صحیح ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی حدیث کے سند کا صحیح ہونا اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ حدیث معمول بھی ہو، امت میں اس حدیث پر عمل بھی ہو. اس طریقے سے اب مستقل کتابیں اس پر لکھی گئی کہ ایسے احادیث کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ جو سندن صحیح ہے، لیکن سندن صحیح ہونے کے باوجود ان احادیث کے اوپر عمل امت میں سے کسی مجتہد کا ان احادیث پر عمل نہیں. تو ایک بات تو سمجھنی یہ ضروری ہے کہ ہر حدیث صحیح کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ امت کی نزدیک مجتہدین کی نزدیک وہ حدیث معمول بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہو. دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ بھئی صحیح ہونے کا مفہوم فقط اتنا ہے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے آپ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطوں سے وہ حدیث نقل کی ہے وہ سارے کے سارے واسطے وہ صحیح ہے، وہ لوگ ثقہ اور قابل اعتماد ہے، یہ مفہوم ہے فقط وہی اس کا. باقی یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود ابواب قائم کیے، ابواب قائم کرنے کے بعد بعض مقامات پر آثار نقل کیے بغیر وہ سند کے آثار نقل کیے ہیں. اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مقامات پر تعلیقاً کچھ حدیثیں نقل کی ہیں. اب جو ان کا اپنا کلام ہے یا اسی طریقے سے جو آثار انہوں نے نقل کیے ہیں 70 جمع طلبات کے اندر، یا تعلیق کے طور پر کچھ احادیث اگر نقل کیے، تو ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غیر صحیح بھی. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے جو اول سے لے کر الف سے لے کر یا تک اول سے لے کر آخر تک پوری کی پوری بالکل صحیح ہو اور اس پر انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو، ایسا نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے امام بحیثی نے مناقب الشافعی نے، وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی جس کا نام ہے الرسالہ، جس کے متعلق محققین علماء بعض یہ فرماتے ہیں کہ اصول فقہ کی سب سے اول ترین کتاب دنیا کے اندر جو لکھی گئی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرسالہ. یہ کتاب جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تو فرماتے ہیں کہ اس کی تصحیح کی، پڑھایا بھی طلبہ کو، تصحیح بھی کی، دوسری دفعہ پھر جب پڑھا رہے تھے تو پھر اس کے اندر غلطیاں نکلتی رہی، پھر تصحیح کرتے رہے، تیسری دفعہ جب پڑھایا طلبہ کو تو پھر اس میں غلطیاں نکلتی رہی، پھر تصحیح کرتے رہے، 7 دفعہ جب ایسا کیا اور اس کے بعد بھی جب پڑھانے کی نوبت آئی تو غلطیاں نکلتی رہی تو چھوڑ دیا. ارشاد فرمایا کہ اب اللہ یصحح الا کتابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب قرآن کریم کے علاوہ کسی اور کتاب کو یہ مرتبہ نہیں دینا چاہتے کہ وہ اول سے لے کر آخر تک ساری کی ساری بالکل صحیح ہو، ایسا نہیں. تو میرے عرض کرنے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ صحیح بخاری یقیناً اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، امت کا اس بات پر اتفاق ہے، لیکن یہ کہ اس جملے کو یا صحیح بخاری کی اس مقام کو اب لوگ استعمال کرتے ہیں فقہا کی محنتوں کا انکار کرنے کے لیے، یا اب اس کتاب کو یا اس جملے کو لوگ استعمال کرتے ہیں حقیقتاً احادیث کے ایک حصے کے انکار کے لیے، کہ احادیث کے اس حصے کا انکار مقصود ہے جو حصہ احادیث کا صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے اندر موجود نہیں، حقیقتاً یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نظر میں فقط صحیح احادیث بخاری اور مسلم میں ہے. حالانکہ یہ دعویٰ نہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کیا، نہ یہ دعویٰ امام مسلم نے کیا کہ میری کتاب کے اندر جتنی حدیثیں ہیں یہی فقط صحیح ہے اور ان کے علاوہ ان کتابوں سے باہر کوئی روایت صحیح نہیں. یہ دعویٰ امام بخاری نے بھی نہیں کیا، امام مسلم نے بھی نہیں کیا، بلکہ امت میں سے کسی عالم نے آج تک، کسی محدث نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے فتح الباری کے مقدمے میں. وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کے اندر جو احادیث ہے ان کا انتخاب تقریباً 600,000 سے زائد احادیث سے کیا اور فقط صحیح حدیثیں اس کتاب کے اندر نقل کی، لیکن وتركت من الصحاح كثير، فرماتے ہیں کہ صحیح احادیث بہت ساری ایسی تھی کہ جو صحیح تھی، لیکن صحیح ہونے کے باوجود میں نے اپنی اس کتاب کے اندر ان کو ویسے ان احادیث کو ذکر نہیں کیا. امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا یہ قول خود صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قرأ فانصتوا، امام کی اتباع کے متعلق روایت ہے کہ مقتدی کو امام کی اتباع کرنی چاہیے. اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ذکر کیے کہ جب امام پڑھے تو فرمایا کہ تم خاموش رہو، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے قرآت تو اس وقت تم خاموش رہو. یہ حدیث شاگرد نے امام مسلم رحمت اللہ علیہ سے اس ضمن میں یہ پوچھا کہ آپ کی نزدیک ابو موسیٰ اشعری کی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک صحیح ہے. شاگرد نے پوچھا کہ جب صحیح ہے تو پھر آپ نے اس کو صحیح مسلم کے اندر نقل کیوں نہیں کیا، ذکر کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کہ میں نے صحیح مسلم کے اندر ہر صحیح حدیث کو نقل نہیں کیا. لیس کل شیء صحیح عندی وضاحتہ ہا ہونا انما وضاحتہ ہا ہونا ما اجمعوا علیہ، کہ ہر وہ حدیث جو میرے نزدیک صحیح ہو اس کو میں یہاں نقل کروں ایسا نہیں. اس کتاب کے اندر تو میں نے فقط وہ روایتیں ذکر کی ہے جن پر 4 محدثین کا اجماع ہے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے 4 حضرات تھے جن کا اجماع، ان روایات کو فقط نقل کیا. صاحب مستدرک نے، مستدرک جو ان کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، اس کی ابتدا میں انہوں نے یہی بات ذکر کی کہ میں نے یہ کتاب ان لوگوں کے پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے لکھی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صحیح احادیث فقط بخاری اور مسلم میں ہے اور بخاری اور مسلم کے علاوہ ان سے باہر کوئی حدیث صحیح نہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ایسے لوگوں کے رد میں،